السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر حملہ کرنے کا خطرناک منصوبہ بنایا ہے. پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی باضابطہ درخواست کر دی ہے. اور پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر حکومت امریکہ نے پاکستانی عوام کو گرم جوشی کے ساتھ مبارکباد پیش کی ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون خدمات اور نیوز چینلوں پر عائد پابندیاں اب بھی جاری ہیں, البتہ جموں سے انہیں ہٹا لیا گیا ہے. سرگرم کارکنوں کے گروپ نے ویلی میں پریس کلب آف انڈیا میں جموں و کشمیر کے زمینی حالات پر ایک رپورٹ پیش کی. رپورٹ کے بعد گروپ نے اس رپورٹ پر مبنی 10 منٹ کی ایک ویڈیو بھی پیش کرنی تھی, لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی. افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغان سرحد کے ساتھ پاکستانی فوجوں میں کمی کرنا اور انہیں کشمیر کی سرحد پر تعینات کرنا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, اور وہ افغانستان کی سیکیورٹی کی صورتحال پر کوئی منفی اثر نہیں ڈالے گا. اور پاکستان کی وفاقی حکومت نے دارالحکومت اسلام آباد میں پلاسٹک بیگز یعنی پولیتھین کے لفافوں کے استعمال پر پابندی کے قانون پر آج 14 اگست سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے. ہانگ کانگ میں بدھ کے روز ہوائی اڈہ دوبارہ جہازوں کی آمد رفت کے لیے کھل گیا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں پلوامہ حملوں کے بعد کی طرح کی کارروائی کرنا چاہتا ہے. تاہم وہ نریندر مودی کو تنبیہ کرتے ہیں کہ پاکستان اینٹ کا جواب پتھر سے دے گا. مظفر آباد میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ بھارت کے وزیراعظم نے کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم کر کے غلط کارڈ کھیلا ہے, جس کا خمیازہ بھارت کو بھگتنا پڑے گا. وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نریندر مودی کے اس اقدام سے مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہو گیا ہے. ان کے بقول وہ اب مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے بطور سفیر کام کریں گے. عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں اطلاعات ملی ہیں کہ بھارت پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مداخلت کا ارادہ رکھتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستانی کشمیر میں مداخلت کے ذریعے عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر سے ہٹانا چاہتا ہے. پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی باضابطہ درخواست کر دی ہے. منگل کو رات گئے جاری ایک ویڈیو بیان میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے اس ضمن میں سلامتی کونسل کے صدر کو ایک خط ارسال کیا ہے, جس میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی گئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ خط میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو زیر بحث لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر حکومت امریکہ نے پاکستانی عوام کو گرم جوشی کے ساتھ مبارکباد پیش کی ہے. ایک بیان میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران شراکت دار کے طور پر ہم نے جب بھی ایک ساتھ مل کر کام کیا, امریکہ اور پاکستان نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. وزیر خارجہ نے کہا کہ آئندہ برس ہم اس عزم پر عمل پیرا ہوں گے جو وزیراعظم عمران خان اور حکومت پاکستان کے دیگر اعلی رہنماؤں کے حالیہ دورے کے دوران کیا گیا, اور ہم علاقائی استحکام اور امن کو فروغ دینے کے لیے ضروری کوششوں کو آگے بڑھائیں گے. پاکستان کی وفاقی حکومت نے دارالحکومت اسلام آباد میں پلاسٹک بیگز یعنی پولیتھین کے لفافوں کے استعمال پر پابندی کے قانون پر آج 14 اگست سے عمل درآمد شروع کر دیا ہے. قانون کے مطابق پلاسٹک بیگز کے استعمال، فروخت اور بنانے والوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ پلاسٹک کے تھیلوں پر پابندی کے بعد حکومت کی جانب سے متبادل کے طور پر شہریوں کو کپڑے سے تیار کردہ بیگز استعمال کرنے کو کہا گیا ہے، اور اس حوالے سے عوام میں آگاہی مہم بھی چلائی جائے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انٹرنیٹ اور ٹیلی فون پر خدمات اور نیوز چینلوں پر عائد پابندیاں اب بھی جاری ہیں، البتہ جموں سے انہیں اٹھا لیا گیا ہے۔ پولیس کے ایک اعلی اہلکار کے مطابق جموں اور کشمیر میں صورتحال قابو میں ہے۔ کشمیر پولیس کے سینئر عہدیدار منیر خان نے بدھ کے روز سری نگر میں ایک نیوز کانفرنس میں یہ اطلاع دی۔ ان کے مطابق سری نگر کے بعض مقامات پر یہ پابندیاں مزید کچھ دنوں تک عائد رہیں گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیلٹ گن یا چھرے والی بندوقوں سے چند افراد کو زخم آئے ہیں، جن کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق اس وقت اصل توجہ اس بات پر ہے کہ ریاست میں یوم آزادی کو پرامن انعقاد کو یقینی بنایا جائے۔ انتظامیہ نے ایک روز قبل کہا تھا کہ پابندیاں بتدریج ہٹائی جائیں گی۔ کانگریس پارٹی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وادی میں ایک گلجماعتی وفد بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سینئر کانگریس رہنما آنند شرما نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ حکومت غلط اطلاعات اور افواہوں کی شکایت کر رہی ہے، اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ ایک گلجماعتی وفد کشمیر جانے دیا جائے۔ اور سرگرم کارکنوں کے گروپ نے ویلی میں پریس کلب آف انڈیا میں جموں کشمیر کے زمینی حالات پر ایک رپورٹ پیش کی ہے۔ اس گروپ میں معروف معیشت دان جان دیریز اور سیاسی سرگرم کارکن کویتا کرشنن شامل تھیں۔ یہ رپورٹ اس پانچ روزہ دورے پر مبنی تھی جو انہوں نے جموں کشمیر میں حالات جاننے کے لیے کیا تھا، اور اس میں تصاویر اور ویڈیو دستاویزات بھی شامل تھیں۔ رپورٹ کے بعد گروپ نے اس رپورٹ پر مبنی 10 منٹ کی ایک ویڈیو بھی پیش کرنی تھی، لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ پریس کلب کے عہدیداروں نے اس کی وجہ نہیں بتائی۔ اس بارے میں ہم اپنے نئی دہلی میں نمائندہ ریتل جوشی سے کچھ دیر میں بات کریں گے اور تفصیل جانیں گے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ افغان سرحد کے ساتھ پاکستانی فوجوں میں کمی کرنا اور انہیں کشمیر کی سرحد پر تعینات کرنا پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے، اور وہ افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر کوئی منفی اثر نہیں ڈالے گا۔ وزارت دفاع کے نائب ترجمان فواد امان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ افغانستان اپنی فوجوں کو ڈیورنڈ لائن پر سیکیورٹی صورتحال کے حساب سے تعینات کرتا ہے۔ پاکستان کے امریکہ میں سفیر نے پیر کے روز اس امکان کا اظہار کیا تھا کہ ان کا ملک افغان سرحد سے اپنی فوجوں کو ہٹا کر کشمیر سرحد کے ساتھ لگا سکتا ہے، اور اس تبدیلی سے طالبان کے ساتھ امریکی بات چیت اثر انداز ہو سکتی ہے۔ افغان صدر اشرف غنی کے امریکہ طالبان امن اعلامیے سے متعلق بیان پر طالبان نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد سمیت بہت سے افغان سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ متحدہ قومی حکومت کی قیادت کو دوحا میں امریکہ اور طالبان عہدیداروں کے درمیان ہونے والے مذاکرات سے باخبر نہیں رکھا گیا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے جوابی بیان میں کہا کہ صدر غنی کا بیان حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتا۔ طالبان کے سابق عہدیدار مولوی قلم الدین نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر غنی نے اپنے بیان میں جو کہا ہے وہ امریکہ اور طالبان کے درمیان دوحا میں ہونے والی بات چیت میں زیر بحث نہیں آیا۔ ایک سیاسی تجزیہ کار اسد وحیدی نے خدشہ ظاہر کیا کہ امریکی عہدیداروں نے شاید صدر غنی کی حکومت کو دوحا بات چیت کے بارے میں کافی تفصیلات فراہم نہیں کیں۔ صدر اشرف غنی نے منگل کے روز کابل میں نیشنل سیکیورٹی فورسز سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ افغان حکومت طالبان کے ساتھ امن معاہدہ طے پانے کے بعد بھی تمام بین الاقوامی معاہدوں کو برقرار رکھے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امن بات چیت کے اختتام پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا جو افغان حکومت کو عوام کی نمائندہ ایک جائز حکومت قرار دے گا۔ ہانگ کانگ میں بدھ کے روز ہوائی اڈا دوبارہ جہازوں کی آمد رفت کے لیے کھل گیا ہے۔ یہاں مظاہرین نے 2 روز تک قبضہ جمائے رکھا، اور اس دوران تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ چند درجن مظاہرین اب بھی ہوائی اڈے پر موجود ہیں۔ ہانگ کانگ کی عدالت نے حکم دیا ہے کہ مظاہرین مقرر کردہ مقامات کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر احتجاج کر کے روزمرہ کے معمولات پر اثر انداز نہیں ہوں گے۔ عدالت نے مظاہرین کے احتجاج کے باعث جزوی طور پر بند ہونے والے ایئرپورٹ کو فوری طور پر کھولنے کا حکم دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لگ بھگ 150 ارب ڈالر کی چینی مصنوعات پر 1 ستمبر سے 10% محصولات عائد کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا ہے۔ صدر کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد کرسمس کے موقع پر صارفین کو مہنگائی کے اثرات سے بچانا ہے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے جن چینی مصنوعات پر ٹیکس اس طرح سے گیا ہے ان میں لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور کھلونے شامل ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ کیمرامین منصور ملک کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کے صورتحال سے عالمی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر حملہ کرنے کا خطرناک منصوبہ بنایا ہے۔ بدھ کے روز پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں مودی کو کہتا ہوں کہ وہ آئے، ہماری فوج اور قوم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ مظفر آباد سے اس بارے میں روشن مغل کی رپورٹ۔
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔
اس سے بھی ہمیں جو انفارمیشن ہے، زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے، دنیا کی نظر اٹھانے سے یہ جو کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، اس کی نظر اٹھانے سے انہوں نے آزاد کشمیر میں ایکشن لینا ہے۔ اس کے لیے میں نریندر مودی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں، آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔
انہوں نے کہا کہ جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا، ہم کسی کے آگے نہیں جھکیں گے اور اپنی آزادی کا دفاع کریں گے۔
لیکن اپنی آزادی کو بچانے کے لیے جو جنگ ہوتی ہے، وہ اللہ ان لوگوں کو جو اس جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور اس جنگ میں جو مرتے ہیں، ان کا جو رتبہ ہے وہ صرف پیغمبروں کے بعد ہوتا ہے شہید کا۔ تو مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، یہ سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے مسلمان کی۔ اس لیے جب مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے۔
انہوں نے کہا کہ کشمیر کا سفیر بن کر پوری دنیا میں جاؤں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کا نقصان خود بھارت کو ہوگا۔
لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے بالکل مختلف ویو رکھنے لگا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نریندر مودی نے ایک اسٹریٹجک بلنڈر کر دیا، یہ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت مہنگا پڑے گا نریندر مودی کو اور بی جے پی کو۔ کیوں پڑے گا؟ کیونکہ سب سے پہلے کشمیر کو انہوں نے انٹرنیشنلائز کر دیا۔
وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے بھارت سے مذاکرات کے ذریعے تنازع کشمیر کو حل کرنے کی کوشش کی، ہمارے اور بھارت کے مسائل مشترک ہیں۔ اس موقع پر پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کو زیادہ با اختیار بنانے کا وقت آ گیا ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے تمام چھوٹے بڑے قصبوں اور شہروں میں بھارت مخالف اور آزادی کے حق میں مظاہرے کیے گئے۔ روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد۔
پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر کی آئینی حیثیت تبدیل کرنے کے بھارتی اقدامات پر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی باضابطہ درخواست کر دی ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد جہاں ہمارے نمائندے ہیں علی رانا. جی رانا بتائیے گا کہ کیا تفصیلات ہیں اور کیا درخواست دی ہے پاکستان نے؟
جی بالکل, پاکستان نے جو ہے اس حوالے سے سلامتی کونسل کو باضابطہ طور پر درخواست جو ہے وہ دے دی ہے. اس ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو کشمیر کی صورتحال ہے وہاں پر جس طرح سے لاک ڈاؤن کیا گیا ہے اس صورتحال میں انسانی حقوق کی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, لہٰذا اس صورتحال پر ضروری ہے کہ سلامتی کونسل کا فوری طور پر اجلاس بلایا جائے اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ اس حوالے سے سنا جائے. اس میں جو ایک اہم جو بات ہے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پولینڈ کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہے, ٹیلی فون پر ان کا رابطہ ہوا جس میں ان کا کہنا ہے کہ پولینڈ جو ہے وہ اس حوالے سے کردار ادا کرے. اس ماہ جو ہے سلامتی کونسل کی صدارت جو ہے وہ پولینڈ کے پاس ہے, لہٰذا انہوں نے اس حوالے سے رابطہ کیا ہے. اس پر پولینڈ کے وزیر خارجہ نے پاکستانی ہم منصب سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملکوں کے درمیان تنازعات بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں اور پاکستان وہ اس حوالے سے جو دیگر ممالک ہیں ان سے بھی رابطہ کریں گے اور پاکستان کا موقع پہنچانے کی کوشش کریں گے اور سلامتی کونسل کا اگر اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر یہ معاملہ اٹھایا جائے گا.
اچھا یہ بتائیے کہ جو کشمیر سولیڈیریٹی ڈے منایا جا رہا ہے اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں؟
جی بالکل, آج کشمیر سولیڈیریٹی ڈے پاکستان بھر میں جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. یوم آزادی آج پاکستان کا تھا لیکن اس کو پاکستان نے یوم یکجہتی کشمیر کے نام سے آج کو منانے کا اعلان کیا تھا, جس کے تحت آج وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گئے, مظفر آباد کے, وہاں پر انہوں نے وہاں کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کیا. اس کے علاوہ پاکستان بھر میں جو ہے مختلف تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں, مختلف شہروں میں بڑی بڑی جو ہے وہ ریلیز نکالی گئی ہیں. اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں ایک ریلی نکالی گئی جو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے ٹی چوک کے باہر موجود ہے اور اس میں کشمیر کے حوالے سے جو ہے وہ مختلف جو ہے ورکان قومی اسمبلی جو ہے وہ بھی شریک ہے اور وہاں پر جو ملی نغمے ہیں وہ بھی یہاں پہ کیے جا رہے ہیں. راولپنڈی اسلام آباد سے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس وقت ٹی چوک اسلام آباد کے سامنے موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ملک کے جو مختلف شہر ہیں وہاں پہ آج ریلی نکالی گئی. یوم آزادی پاکستان پر ویسے بھی ریلیز نکالی جاتی ہیں لیکن آج جو تھا وہاں پر اس میں خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے جو تھا اس کا پاکستان کا موقف شامل کیا گیا تھا اور اس حوالے سے جو ریلیز ہیں وہ یہاں نکالی جا رہی ہیں. جی
بہت شکریہ علی رانا آپ کا. یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد میں علی رانا, جن سے ہم بات چیت کر رہے تھے. علی زانہ نے ایک رپورٹ بھی ہمیں بھیجی ہے کہ پاکستان نے بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر سے متعلق آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے سے کشمیر کی نیم خود مختار حیثیت ختم ہونے کے بھارتی اقدام کو غیر قانونی اور اقوام متحدہ کی کشمیر سے متعلق قراردادوں کے خلاف ورزی قرار دیا ہے اور سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی ہے. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
اسلام آباد میں جاری کیے گئے ایک ویڈیو بیان میں پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انہوں نے سلامتی کونسل کے صدر کو ایک خط ارسال کیا ہے جس میں سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست کی گئی ہے. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ خط میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو زیر بحث لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے رجوع کے فیصلے کی منظوری کابینہ نے دی تھی جس کی سفارش پاکستان کی پارلیمان اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کی گئی. پاکستان کے وزیر خارجہ کے بقول بھارت کی طرف سے جموں و کشمیر میں کیے گئے اقدامات نے خطے اور عالمی امن کو خطرے میں ڈال دیا ہے.
ایک جینوسائٹ کا مجھے خدشہ ہے اور اگر ہندوستان کا خیال ہے کہ اس جینوسائٹ پر پاکستان خاموش رہے گا یا کشمیری خاموشی سے برداشت کریں گے تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے اور وقت ثابت کرے گا کہ یہ ان کی کیلکولیشن جو تھی وہ درست نہ تھی. ایک ہنگامی اجلاس سیکیورٹی کونسل کا طلب کیا جائے تاکہ اس صورتحال کو ہم اور ان اقدامات کو جو ہماری نظر میں غیر قانونی ہیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برعکس ہیں ان کو زیر بحث لایا جا سکے.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہندوستان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان ہتھکنڈوں سے کشمیریوں کی آواز کو دبا لے گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ 35A کے خاتمے سے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کر دے گا تو یہ اس کی بھول ہے. تجزیہ کار اور سابق سفارتکار نجم الدین شیخ کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل میں پاکستان کو اپنا موقف منوانے کے لیے بہت سخت مقابلے کا سامنا ہوگا.
بہت سارے لوگوں نے جن ویوز کا ایکسپریس کیے ہیں اس سے پکچر زیادہ آپٹیمسٹک نظر نہیں آتی, لیکن اب یہی ہے کہ اگر تشویش ہوگی کہ کشمیریوں پہ کس قسم کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے تو شاید اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں اور اسی کی امید رکھ سکتے ہیں ہم.
دوسری جانب شاہ محمود قریشی نے پولینڈ کے اپنے ہم منصب سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور خطے کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا. رواما اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت پولینڈ کے پاس ہے. پولینڈ کے وزیر خارجہ نے پاکستانی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملکوں کے درمیان تنازعات بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں. علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
بھارتی کارروائی کے بعد سے ٹیلی فون, انٹرنیٹ اور مواصلات کے دوسرے ذرائع پر پابندی آئی تھی, جس کی وجہ سے سری نگر سے ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تھا. اور کافی دنوں کے بعد کشمیر کے صورتحال کے بارے میں ہمارے ساتھی یوسف جمیل نے یہ رپورٹ ارسال کی ہے, آپ کو سنواتے ہیں.
بھارتی زیر انتظام کشمیر کو حاصل خصوصی آئینی پوزیشن کو ختم کرنے اور ریاست کو دو حصوں میں تقسیم کر کے وفاق کے زیر انتظام علاقے قرار دیے جانے کے نئی دہلی کے حالیہ فیصلے کے خلاف ممکنہ عوامی ردعمل کے خدشے کے پیش نظر وادی کشمیر اور جموں خطے کے بعض اضلاع میں نافذ کی گئی کرفیو جیسی حفاظتی پابندیاں بدھ کو لگاتار 10ویں روز بھی نافذ رہیں, تاہم دن کے دوران ان پابندیوں میں نرمی کی گئی تاکہ جیسا کہ عہدیداروں نے بتایا مقامی مسلمان عید الاضحیٰ کے تیسرے اور آخری روز بھی جانوروں کی قربانی کر سکیں اور پھر ان کے گوشت کو رشتہ داروں اور دوست احباب تک پہنچا سکیں. البتہ شام کو پوری وادی اور جموں خطے کی سڑکوں پر مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں کی تازہ کمک بٹھا دی گئیں اور حفاظتی پابندیوں کو ایک مرتبہ پھر شدت کے ساتھ نافذ کیا جانے لگا. پولیس ذرائع کے مطابق ایسا کرنا 15 اگست کو بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر ممکنہ گڑبڑ کو روکنے کے لیے ناگزیر تھا. علاقے میں ٹیلی فون, انٹرنیٹ اور رابطے کے دوسرے ذرائع اور وسائل ہنوز بند ہیں. اس کے نتیجے میں لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تاہم بھارتی زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے ترجمان روہت کنسل کہتے ہیں کہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں. پولیس نے گزشتہ 10 روز کے دوران 600 سے زائد سیاسی لیڈروں اور کارکنوں, تاجر انجمنوں کے عہدیداروں اور سول سوسائٹی کارکنوں کو گرفتار کیا ہے. ان میں سے کئی کو بھارت کی مختلف ریاستوں کی جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے. وادی کشمیر اور جموں کے مسلم اکثریتی اضلاع میں صورتحال برابر مقدوش بنی ہوئی ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
اور نئی دہلی سے سہیل انجم نے اس بارے میں رپورٹ دی ہے کہ بھارتی پولیس کے ایک اعلی اہلکار کے مطابق جموں کشمیر میں صورتحال قابو میں ہے, جبکہ کانگریس پارٹی نے وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کل جماعتی وفد بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے. ان کی رپورٹ کیا کہتی ہے, آئیے سنتے ہیں.
کشمیر پولیس کے ایک سینئر عہدیدار منیر خان نے بدھ کے روز سری نگر میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ جموں سے انتظامی پابندیاں پوری طرح ہٹا لی گئی ہیں, البتہ کشمیر کے بعض مقامات پر مزید کچھ دنوں تک یہ پابندیاں عائد رہیں گی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چند افراد کو پیلٹ گن یا چھرے والی بندوقوں سے زخم آئے ہیں جن کا علاج کیا جا رہا ہے. منیر خان کے مطابق اس وقت اصل توجہ اس بات پر ہے کہ ریاست میں یوم آزادی تقریبات کے پرامن انعقاد کو یقینی بنایا جائے. یاد رہے کہ ایک روز قبل انتظامیہ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ پابندیاں بتدریج ہٹائی جائیں گی. اس نے ان پابندیوں کو یہ کہتے ہوئے جائز قرار دیا کہ لوگوں کی ہلاکتوں پر پابندیوں کو ترجیح دی گئی ہے. حکومت کا الزام ہے کہ بعض حلقوں سے کشمیر کے بارے میں جھوٹی اطلاعات اور افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں. اس پر کانگریس پارٹی نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وادی میں ایک کل جماعتی وفد بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے. سینئر کانگریس رہنما آنند شرما نے ایک نیوز کانفرنس میں کہا,
The government has been complaining about disinformation or rumors. The best answer to that is let all party delegation go.
آنند شرما کہہ رہے تھے کہ حکومت غلط اطلاعات اور افواہوں کی شکایت کر رہی ہے. اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ وہاں یہ کل جماعتی وفد جانے دیا جائے, میڈیا کو آزادی دی جائے کہ وہ بھی وفد کے ساتھ جائے اور یہ وفد عوام سے مل کر دنیا کو سچائی بتائے. سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی نے ریاستی گورنر سے پوچھا ہے کہ وہ کب وادی کا غیر مشروط دورہ کر سکتے ہیں. ایک روز قبل گورنر ستیہ پال ملک نے راہل گاندھی کو دعوت دی تھی کہ وہ ان کے لیے ایک طیارہ بھیج رہے ہیں, وہ آ کر صورتحال کو بچشمے خود دیکھ لیں. اس پر راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ طیارے کی نہیں البتہ آزادانہ دورے کی اجازت درکار ہے. اس پر گورنر نے ان پر سیاست کرنے کا الزام لگایا. دریاسنا کشمیر کے سابق آئی اے ایس افسر اور ایک سیاسی جماعت جے کے پیپلز موومنٹ کے رہنما شاہ فیصل کو بدھ کے روز نئی دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا. وہ سری نگر سے دہلی آئے تھے, انہیں استنبول جانا تھا مگر انہیں واپس کشمیر بھیج دیا گیا. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
بھارتی سرگرم کارکنوں کے گروپ نے دہلی میں پریس کلب آف انڈیا میں جموں کشمیر کے زمینی حالات پر ایک رپورٹ پیش کی جو ان کے 5 روزہ دورے پر مبنی تھی. رپورٹ کے بعد گروپ نے اس رپورٹ پر مبنی 10 منٹ کی ایک ویڈیو بھی پیش کرنی تھی لیکن انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی. پریس کلب کے عہدیداروں نے اس کی وجہ نہیں بتائی. مزید تفصیلات جاننے کے لیے چلتے ہیں نئی دہلی جہاں ہماری نمائندہ ہیں ریتل جوشی. جی ریتل, بتائیے گا کہ کیا ہوا.
دیکھیے, ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کچھ ایکٹیوسٹ کی گئی تھی جموں اور کشمیر میں اور انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ تیار کی وہ واپس آ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کرنی چاہی نئی دلی کا جو پریس کلب آف انڈیا ہے اس میں. اس طرح کی پریس کانفرنس وہاں اکثر ہوتی ہیں, روم بک کیا جاتا ہے اور پھر آپ پریس کانفرنس کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ لوگوں نے اپنی پریس کانفرنس کر لی اس کے بعد وہ ایک ویڈیو دکھانا چاہتے تھے, پریزنٹیشن کرنے کی اجازت ان کو دی گئی, اپنی رپورٹ کے بارے میں بات کرنے کو ان کی پوری آزادی تھی, سوال جواب بھی انہوں نے لیے وہاں پر. لیکن جب ویڈیو دکھانا چاہا تو ان کو بتا دیا گیا کہ یہ ممکن نہیں ہو پائے گا. میں نے دونوں طرف کے لوگوں سے بات کی, جو ایک ایکٹیوسٹ ہیں کویتا کرشنن جو کہ اس فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا حصہ تھی, ان کا کہنا ہے کہ دراصل دیر رات کو ہی ان کو پریس کلب کے جو آفس بیئرز ہیں ان کی طرف سے فون آ گیا تھا کہ دیکھیے ویڈیو وغیرہ آپ نہ ہی چلائیں تو بہتر ہوگا, ہم اس کی اجازت آپ کو نہیں دیں گے. میں نے اب بہت کوشش کرنے کے بعد کچھ آفس بیئرز سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دراصل جو کمرہ تھا وہ بہت چھوٹا تھا, لوگ بہت زیادہ تھے, وہاں پہ ویڈیو کی اسکریننگ ہو نہیں سکتی تھی. لانز میں انہوں نے ہم سے کرنے کی اجازت مانگی نیچے, لیکن لانز پہ بہت تھی اور اگر اتنی دھوپ میں ویڈیو چلاتے تو پھر وہ ویڈیو نظر نہیں آتا. لیکن اس بات کو پوری طرح سے ریجیکٹ کیا کویتا کرشنن نے, ان کا کہنا ہے ایسا کچھ بھی نہیں تھا, صاف طور پہ ہمیں یہ ویڈیو نہ دکھانے کے لیے بولا گیا, ہمیں اجازت نہیں دی گئی.
تو یہ اب کیا دوبارہ اجازت دی جائے گی یا دوبارہ وہ کوشش کریں گے یا پھر یہ حکومت یا جو وہاں کے نمائندے ہیں وہ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے, کیا وجہ تھی؟
دیکھیے سمر, حکومت کا کوئی ڈائریکٹ انوالومنٹ پریس کلب میں نہیں ہوتا ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے صحافی ہیں سب, تو آبویسلی جرنلسٹ یہی بتاتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں اور حکومت سے انڈیپینڈنٹ ہو کر کام کرتے ہیں. لیکن میں نے کچھ اور صحافیوں سے بات کی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے کہ اگر کشمیر پر آپ کچھ دکھانا چاہتے ہیں اور اگر اس میں کچھ کانٹروورشل ہونے کی کوئی بھی گنجائش ہوتی ہے تو اکثر پریس کلب میں آج کل اس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. جہاں تک رہی اس فلم کو دوبارہ پریس کلب میں اسکرین کیے جانے کی اجازت ملنے کی بات, مجھے نہیں لگتا یہ ممکن ہو پائے گا. اور اب بہت سارے لوگوں نے اس فلم کا ایک لنک بھی یوٹیوب میں ڈال دیا ہے, اس کو شیئر کیا ہے, تو وہ اب اویلیبل ہے, لوگ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو, لیکن پریس کلب میں اسے دوبارہ دکھانے کی اجازت دی جائے گی مجھے اس کی گنجائش نہیں دکھتی ہے. کمر,
بہت شکریہ ریتل جوشی. یہ نئی دہلی میں ہماری نمائندہ تھیں ریتل جوشی, جن سے ہم پوچھ رہے تھے اور وہ بتا رہی تھیں کہ وہاں پریس کلب آف انڈیا میں ایک سرگرم کارکنوں کے گروپ نے جموں کشمیر کے زمینی حالات پر ایک رپورٹ پیش کی لیکن گروپ نے اس رپورٹ پر مبنی جو ویڈیو بنائی تھی اس کی اجازت نہیں دی گئی. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں.
ریاست ورجینیا کے آرلنگٹن آرٹس سینٹر کی بیرونی دیواروں پر رنگ برنگے کپڑوں کے ٹکڑے جوڑ کر دلچسپ آرٹ ورک لٹکایا گیا ہے. یہ تخلیق ہے نیو یارک کی آرٹسٹ امینڈا پراؤڈر کی. جو عمارتوں کو کینوس کی طرح استعمال کرتے ہوئے رنگ برنگے ملبوسات سے سجاتی ہیں۔ وہ اب تک امریکہ کے متعدد اہم شہروں کی کئی عمارتوں پر کام کر چکی ہیں۔ آرلنگٹن آرٹس سینٹر کو سجانے میں انہیں کئی رضاکاروں کی مدد حاصل تھی اور اس پروجیکٹ پر انہیں ایک ماہ کا عرصہ لگا۔ اس سینٹر کی کیوریٹر ہیں بلیئر مرفی۔
We're always looking for ways to kind of enliven our outside, the lawn space, the building itself.
وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ہمیشہ نت نئے آئیڈیاز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ کس طرح اس آرٹ سینٹر کے بیرونی حصوں، بالخصوص لان اور عمارت کو دلکش بنایا جا سکتا ہے۔ براڈر کے کام کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ کسی بھی پروجیکٹ پر تنہا کام نہیں کرتی، بلکہ رضاکاروں کی مدد سے انہیں پایۂ تکمیل تک پہنچاتی ہیں، خواہ انہیں سلائی کا کوئی تجربہ ہو یا نہیں۔ ان کے اپنے الفاظ میں،
پبلک سوئنگ ڈے از فار پیپل ٹو کم اینڈ پارٹیسپیٹ اینڈ ٹو بی پارٹ آف دی پریکٹس آف میکنگ۔
ہم ایسے دنوں کا اہتمام کرتے ہیں جہاں لوگ سلائی کی مشق کے علاوہ اس آرٹ کی تخلیق کے تمام مراحل خود دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ان فن پاروں کو محض حتمی شکل میں دیکھیں۔ براڈر کی کپڑوں میں دلچسپی بچپن میں شروع ہوئی، جب ان کی ریاست مونٹانا کے شہر میزولا میں ملبوسات کے سٹورز کم اور کپڑوں کی دکانیں زیادہ تھیں۔ یوں ان میں مختلف اقسام کے ٹیکسٹائل کی سمجھ بوجھ پیدا ہوئی۔ عمارت چاہے کسی تدریسی ادارے کی ہو، ریسٹورانٹ یا کسی لائبریری کی، وہ ان کے کسی بھی نئے پروجیکٹ کا آئیڈیا بن سکتی ہے۔
So the one that I'm most interested in was at the Albright Knox Art Museum.
مجھے سب سے زیادہ دلچسپی نیو یارک کے Albright Knox Art Museum کے پروجیکٹ میں تھی۔ ہم نے تین عمارتوں کو سجایا، ایک وسیع و عریض گرجا گھر، دوسری ایک متروکہ عمارت، اور پھر یہ میوزیم۔ ہمارے پاس ہزاروں رضاکار تھے۔ اس پروجیکٹ نے ایک طرح سے میری آنکھیں کھول دیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنے افراد کو ایک ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ یہ تھے الفاظ امینڈا براڈر کے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ اسٹیچو آف لبرٹی پر اپنا آرٹ ورک آویزاں کر سکیں۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
رپورٹ آپ سن رہے تھے۔ امینڈا براڈر رنگ برنگ کپڑوں کو جوڑ کر آرٹ تخلیق کرتی ہیں۔ اس بارے میں میکسم موسکولوف نے یہ رپورٹ تیار کی تھی اور فائزہ بخاری آپ کے لیے پیش کر رہی تھی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اب کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی جا بجا جھنڈے، جھنڈیاں اور بیجز والے سٹالز دکھائی دینے لگتے ہیں۔ کیا پاکستان میں ملک پرچم کو لہرانے اور استعمال میں لانے کے کچھ ضابطے بھی موجود ہیں؟ کیا عوام اور جھنڈے فروخت کرنے والے اس بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ یہ جاننے کی کوشش کی ہے ہماری نمائندہ گیتیارا نے اپنی اس رپورٹ میں۔
جوں جوں 14 اگست قریب آتا ہے، ان سٹالز پر خریداروں کا رش بڑھ جاتا ہے۔ کہیں جھنڈیاں فروخت ہو رہی ہیں اور کہیں جھنڈے کے رنگ کے کپڑے بک رہے ہیں۔ لیکن کیا عام شہری پاکستان کے جھنڈے کے تقدس اور احترام کے بارے میں موجود سرکاری قواعد سے واقف ہیں؟
ہیڈر برسر جی کے مغرب کے بعد اس کو کیا جاتا ہے، سر مطلب اس کو نیچے اتار لیا جاتا ہے۔ بالکل 100% پتہ ہے، کوشش کرتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں، نہیں یاد رہتے ہیں جی۔
ایک جھنڈے کا تقدس بھی ہوتا ہے، اس کو آپ نے بمار نہیں کرنا، نیچے نہیں لگنے دینا۔ ہاں یہ چیزوں کو ہمیں پتہ ہے، باقی سے زیادہ نہیں پتا۔
اسکولوں میں جو ہے نا رول اینڈ ریگولیشن ان کے مطابق پڑھانا چاہیے، کیونکہ بچوں کو پتہ چلے کہ کیا اہمیت ہے ہمارے لیے پاکستان کی اور ہمارے جھنڈے کی۔
ہر سال سٹالز لگانے والے دکاندار اس بات سے تو خوش ہوتے ہیں کہ 14 اگست سے پہلے اچھی خاصی بکری ہو جاتی ہے، لیکن پرچم کے ضوابط کے بارے میں یہ کچھ خاص نہیں جانتے۔
بہت بچے تو بہت شوق رکھتے ہیں، بقایا رول یہ کوئی جانتا ہے یا جی؟ ہمیں تو اس ٹائم تک کسی نے نہیں بتایا۔ ہم تو 7-8 سال سے ادھر سٹال لگاتے ہیں، ہمیں تو کسی نے بھی نہیں یہ بتایا کہ یہ رول ہے، اس کا یہ رول ہے۔
قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستانی پرچم سے متعلق 2002 میں 17 ایسے نکات وضع کیے گئے تھے جو فلیگ پروٹوکول کہلاتے ہیں، اور ان کی پابندی ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے۔ ان پروٹوکولز کے تحت جھنڈے کو الٹا یا ترچھا لگایا جا سکتا ہے، نہ ہی اسے نظر آتش کیا جا سکتا ہے، اور اسے لہرانے والے کے لیے لازم ہے کہ کسی صورت بھی پاکستانی پرچم زمین کو نہ چھونے پائے۔
جو بیسک پروٹوکولز جن لوگ جو لوگ نہیں جانتے وہ شاید اس طرح ہوں کہ آپ کا پاکستانی جھنڈا کہاں لگایا جائے گا جب آپ باقی جھنڈوں کے ساتھ لگاتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاکستانی لا یہ کہتا ہے کہ سوائے یو این کے فلیگ کے اگر کسی اور کا بھی جھنڈا لگا ہوگا تو ہمیشہ برابر لگایا جائے گا پاکستانی فلیگ سے، نہ اس سے اوپر نہ اس سے نیچے۔ لوکلی جو ہے اگر آرمی ہو جائے یا پروونشل فلیگز اگر ہو جائیں وہ لگائے جائیں تو وہ ہمیشہ لوور ہوتے ہیں پاکستانی فلیگ سے. اس کے علاوہ کچھ اور پروٹوکولز ہیں جس طرح کے جھنڈا کبھی بھی دفنایا نہیں جاتا, جھنڈا ساتھ ہمیشہ اتارا جاتا ہے.
کسی کو اصول پتا ہوں یا نہ ہوں لیکن 14 اگست کی تیاریوں میں مشغول ان شہریوں کا کہنا ہے کہ اس جشن کو منانے کا مقصد آزادی کا شکر ادا کرنا ہے اور سبز ہلالی پرچم کو لہرانا ان خوشیوں کا لازمی حصہ ہے. گیتی آرا, وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے معاشی مرکز کراچی کو مانسون کی غیر معمولی بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. ان بارشوں میں بجلی کا کرنٹ لگنے اور دیگر وجوہات پر اب تک تقریباً 3 درجن افراد ہلاک ہو چکے ہیں. وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں اسد حسن نے میئر کراچی وسیم اختر اور صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی سے اس بارے میں گفتگو کی اور مسائل کی وجہ معلوم کرنا چاہی. وسیم اختر نے اس کے جواب میں کہا,
دیکھیے چیلنج تو ہے, بہت زیادہ بارش ہوئی ہے, جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے, ہمارا سیور سسٹم تو ہے ہی نہیں, تقریباً تباہ ہوا ہوا ہے, انگریز نے بنایا تھا وہ ہی چل رہا ہے آج تک, تو جب تک اس کو نئے سرے سے نہیں ڈالا جائے گا یہ مسائل حل نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جتنے نالے ہیں وہ ٹوٹل انکروچڈ ہیں, اس میں کچرے کے ڈھیر انبار ہیں, تو وہ کیرٹر نہیں کر سکتے پانی سمندر تک.
اگر پہلے کو چھوڑ بھی دیں, پچھلے 10 برسوں میں 12 برسوں میں این ایف سی ایوارڈ کے تحت ہزاروں ارب روپیہ جو ہے وہ سندھ کو ملتا ہے, اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا شیئر کراچی کا ہونا چاہیے تھا, سو اس ریفرنس میں کیوں نہیں توجہ دی جاتی؟
سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں یہ, فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داریاں ہیں یہ, کراچی کو دونوں اون نہیں کرتے, نہ فیڈرل گورنمنٹ نہ سندھ گورنمنٹ.
ہمیں سعید غنی صاحب نے جوائن کیا ہے, وزیر اطلاعات ہیں, اس سے پہلے وزیر بلدیات تھے. انفراسٹرکچر نہیں ہے, 70 سال سے زیر بجٹ تو جاتا ہے, سندھ کو جاتا ہے, اور پچھلے 12 سال سے این ایف سی ایوارڈ کے تحت ریزنیبل بجٹ جاتا ہے, تو یہ کیوں نہیں ڈیولپمنٹ ہو سکی ہے؟
دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ یہ 70 سال کا ایشو ہے, لیکن ذمہ داری بھی اس پارٹی پہ ڈالی جاتی ہے, چلے کسی حد تک ہم مان بھی لیتے ہیں کہ 70 سال ہو گئے ہیں, لیکن یہ کھنا کہ پچھلے 10-11 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جاتی ہے, لیکن اگر کوئی یہ بھی توقع کرے کہ پچھلے 11-17 سال میں جو کچھ بند ہوا ہے شہر کے ساتھ, ذاتی شہر کے ساتھ ہوئی ہے, پچھلے 10 سالوں میں ٹھیک کر دیں گے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ممکن نہیں. ماضی میں بھی کراچی میں بارشیں ہوئی, اس سے کم ہوئی ہیں, لیکن کراچی کبھی بھی دوبارہ ریکور اتنی جلدی نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ کراچی کا ہر چپا چپا ہم نے ٹھیک کر دیا ہے, لیکن آپ کراچی کی ساری سڑکیں اگر دیکھیں تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ بارش بند ہونے کے 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے کے اندر اندر وہ سڑکیں ساری کی ساری پانی سے صاف کر دی گئی تھی.
میئر صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کئی نالوں کے اوپر تو وہ جو قبضہ مافیا ہے وہ نالوں کی بلاکیج ہو چکی ہے.
ہم نے کراچی کے کچھ نالوں پہ کام شروع کیا ہوا ہے, اور اس کا پلان بھی یہی ہے کہ ان کی جو انکروچمنٹ ہے وہ انکروچمنٹ ریموو ہونی ہے, ان نالوں کی ان کا جو فلور ہے وہ دوبارہ بننا ہے, اس کی والز اونچی ہونی ہے, دونوں طرف سڑکیں بننی ہیں تاکہ انکروچمنٹ رک سکے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ نالے بہت طویل ہیں اور کافی بڑے ہیں, تو یہ کسی بھی حکومت کے لیے 1 سال میں کرنا مشکل ہے.
وسیم اختر صاحب,
یہ کراچی کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے, اس کو بڑا سیریس نوٹ میں سمجھتا ہوں ساروں کو بیٹھنا ہوگا, ابو پالیٹکس جو یہاں ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا ہوگا.
میئر کراچی وسیم اختر نے ہمارے ساتھی محمد ثاقب سے بھی ایک گفتگو کی ہے, آئیے ان کی گفتگو سنواتے ہیں.
سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بطور میئر کراچی آپ شہر کو کیسے دیکھتے ہیں, شہر کے مسائل کیا ہیں اور شہر کی پازیٹیوٹیز کیا ہیں؟
دیکھیں آج 3 سال ہو گئے ہیں مجھے میئر بنے ہوئے, ڈے 1 سے جب میں نے یہ پوسٹ سنبھالی تھی اور ایس ایل جی اے 2013 کو دیکھا کہ کیا فنکشنز ہیں کے ایم سی کے پاس اور کن فنکشن سے میں ریونیو جنریٹ کر سکتا ہوں, تو مجھے ایک دھچکا لگا کہ 30 ملین کی آبادی والا شہر جس کے ہزاروں مسائل سامنے نظر آ رہے ہیں مجھے, اور جو کے ایم سی کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی زبوں حالی تباہ حالی نظر آ رہی ہے, اس فنکشنز کے ساتھ, ان فنکشنز کے ساتھ اور اس ریونیو کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے, پاسبل نہیں ہے. یہ کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے 65% وفاق کے لیے, 95% سندھ کے لیے, اگر اس شہر کو آپ اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دو گے یہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا.
آپ اکثر یہ گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ صوبائی حکومت بلدیہ عظمیٰ کراچی کو وہ اختیارات اور وہ وسائل فراہم نہیں کر رہا جس سے کراچی کے مسائل حل ہوں.
دیکھیں آرٹیکل 140 بڑا کلیئر ہے, وہ کہتا ہے ایڈمنسٹریٹو फाइनेंशियल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स निचली सतह पे भेजें, मगर अफसोस यहाँ तो कोई पावर नहीं है। सिंध गवर्नमेंट हमें तकरीबन अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ मैं आपको, कोई 10 अरब रुपए साल के देती है, सिर्फ तनख्वाह और पेंशन में ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि कम पड़ते हैं।
बहुत से मुखालफिन ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मेयर कोई बहुत ज़्यादा ही बेख्तियार नहीं है, और अगर वो वाकई बेख्तियार है तो आप
तो रिज़ाइन क्यों नहीं कर देते? ये मैं सुन के थक गया हूँ। रिज़ाइन करना सबसे आसान काम है, ठीक है। मुझे यहाँ के लोगों ने मैंडेट दिया है, मैं जंग लड़ रहा हूँ पूरी अदालत में भी, जुडिशरी के थ्रू भी और अवाम में भी। अवेयर कौन करेगा? मैं भी चुप होकर बैठ जाऊं अगर, तो कोर्ट में मुकदमे में कौन जाएगा? मैं हर कोर्ट में खड़ा होता हूं खुद। अगर हाँ, अगर मेरे रेजिग्नेशन से मसले हल हो जाएं, मुझे गारंटी दे दे कोई, मैं अभी रिजाइन कर देता हूं। ये कि नोबडी इज इंटरेस्टेड इन कराची, नॉट इवन फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, सीरियस कोई भी नहीं है। हम हर मीटिंग में बात करते हैं पीएम साहब के सामने, मैंने बहुत दफा ये बात कही, हम इंतजार कर रहे हैं 25 अरब का पैकेज देना था कराची को, 5 अरब का हैदराबाद को, अभी तक इंतजार कर रहा हूं, कोई नजर नहीं आ रहा कुछ भी मुझे।
पाकिस्तान में टीवी और थिएटर दोनों जगह ही पेश किए जाने वाले ड्रामों में तंज और मिजाह का रंग गालिब रहा है, लेकिन थिएटर से जुड़े मारूफ लिखारियों का कहना है कि तंज के ये तीर अब वैसे तीखे नहीं रहे जैसे हुआ करते थे। मजीद जानते हैं गहतियारा की इस रिपोर्ट में।
मारूफ सहाफी ड्रामा निगार इमरान असलम ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पाकिस्तानी ड्रामों में तंज व मजाक की बतौर सिंफ मकबूलियत की एक वजह हमारा मिजाज भी है। उन्होंने कहा कि शाही दरबार में मस्खरों के तंजिया चुटकुलों से लेकर शदीद सियासी पाबंदियों में अपनी बात कह देने का फन, तंज व मजा हमारी रोजमर्रा की गुफ्तगू में शामिल है, लेकिन हालात इस वक्त कुछ मुख्तलिफ हैं।
मुख्तलिफ किस्म का दौर है जहाँ पर जो लाइंस हैं वो क्लियर नहीं है, और उसकी वजह से जो सैटायर है इस वक्त वो थोड़ा सा मध्यम बढ़ा हुआ है, बिकॉज वी डोंट नो कि किस तरह हम अपने तीर जो है ना और वो फेंकें। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट दौर है, ऑब्वियसली देयर इज डिप्रेशन एंड देयर इज सप्रेशन ऑफ थॉट, लेकिन उसमें अभी आई थिंक वी नीड टू फाइंड आवर ओन वॉइस।
अजोका थिएटर के डायरेक्टर और मारूफ हिदायतकार शाहिद नदीम का कहना है कि तंजो मजा की ये खूबी है कि संगीन से संगीन मसला भी खूबसूरती से पेश किया जा सकता है और देखने वाला इससे बेजार भी नहीं होता।
एक कैरेक्टर है, उसका कुछ और नाम है, उसका कुछ किसी और पीरियड से ताल्लुक रखता है, मगर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये तो हमारा पॉलिटिकल लीडर है या हमारा मजहबी लीडर है या ये रवैया जो है ये फला लॉबी का है, तो ऑडियंस वांट टू बी ए पार्ट ऑफ द थिएटर प्रोसेस।
ड्रामे में तंज व मजाक का तस्करा अनवर मकसूद का नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं होता। अनवर मकसूद ने VOA को बताया कि वो संजीदा थिएटर लिखना जरूर चाहते हैं, मगर पाकिस्तान में ऐसा ड्रामा देखने का रुझान बहुत कम है। वो सियासी तंज या पॉलिटिकल सैटायर लिखते रहे हैं।
लाइट नहीं है, पानी नहीं है, एक महंगाई हो गई है, मगर लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिन अच्छे होंगे, जो हर एक की किस्मत में है कि आने वाले दिनों को अच्छा होना चाहिए, तो हम इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि ये दिन आए और ठीक हो, तो फिर आप प्लेस भी वो करें जो आप मैं लिखना चाहता हूँ।
दूसरी तरफ सानिया सईद थिएटर और टीवी से जुड़ा एक जाना पहचाना नाम है। एक सवाल के जवाब में कि अदाकार के लिए सेटायर में अपना जौहर दिखाने की कितनी गुंजाइश है, उन्होंने कहा कि इस बात का इनसार ड्रामे पर है। कुछ ड्रामे सिर्फ लिखारी के होते हैं और कुछ अदाकार के भी।
इट कैन बी बोथ, डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ सेटायर इट इज। चेखव रोड सेटायर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का सेटायर लिखा हुआ है। जो वन लाइनर्स है, जो हमारा स्टाइल है, इमरान असलम का स्टाइल है या अनवर मकसूद साहब का स्टाइल है, हाँ वो ज्यादा राइटर ओरिएंटेड है मोस्ट डेफिनेटली, लेकिन अगर आप उसमें एक अकबर का कैरेक्टर क्रिएट कर देते हैं तो उसमें ये भी ठीक है।
बात छुपाकर लिखने का फन हो या फिर आम आवाम के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का सबब, लिखने वाले यही कहते हैं कि तंज़ो मज़ा आवाम के दिल के करीब है। गीति आरा, VOA, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने दारुलहुकूमत इस्लामाबाद में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी का इतलाक आज 14 अगस्त से शुरू कर दिया है। इस्लामाबाद से अली फुरकान की रिपोर्ट।
प्लास्टिक के थैलों पर पाबंदी के बाद हुकूमत की जानब से मुतबादिल के तौर पर शहरियों को कपड़े पेपर माशी बैग्स इस्तेमाल करने का कहा गया है, और इस हवाले से अवाम में आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। पाकिस्तान प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक पाकिस्तानी आवाम हर साल 55 बिलियन का प्लास्टिक इस्तेमाल करती है, और हुकाम के मुताबिक प्लास्टिक के इस्तेमाल में हर साल 15% इजाफा हो रहा है। پاکستان میں پلاسٹک کو ری سائیکل کرنے کے طریقے محدود ہیں اور کچرے سے نمٹنے میں بہت بد انتظامی دیکھی جاتی ہے۔ حکومت کی جانب سے وفاقی دارالحکومت میں پلاسٹک بیگ کے استعمال پر پابندی کے اس اقدام کو جہاں ماحولیاتی تنظیموں کی جانب سے سراہا جا رہا ہے، وہیں سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا حکومت اپنے اس اقدام پر عمل درآمد میں کامیاب ہو سکے گی۔ ماحولیاتی محقق مریم شبیر کا کہنا ہے کہ پلاسٹک مکمل طور پر گل سڑ کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ صرف کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پلاسٹک کے باعث انسانی صحت پر مضر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، جس کے باعث جگر کی خرابی، شوگر اور ہیضہ جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
اگر کینیا جیسا ملک امپلیمنٹ کر سکتا ہے تو پاکستان کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے۔ کینیا کے ماڈل میں یہ تھا کہ انہوں نے جسٹ بین اناؤنس کر دیا تھا اور اس پہ امپلیمنٹیشن سٹارٹ کروا دی تھی، اور اس کے بعد انڈسٹریل یونٹس کو آن بورڈ لیا تھا۔ لیکن اس جو ہمارا چینجز اور پازیٹو چیز یہ تھی کہ انہوں نے ایٹ لیسٹ اسلام آباد لیول پہ انڈسٹریز کو بھی آن بورڈ لیا تھا۔
ماحولیاتی محققین کے مطابق ملک میں قومی سطح پر کوئی پالیسی نہ ہونے اور متبادل بیگس کی عدم دستیابی کے باعث ماضی میں پلاسٹک بیگ کے استعمال پر پابندی کی کوشش ناکام رہی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی امین اسلم کہتے ہیں کہ حکومت نے دنیا کے کامیاب منصوبوں کو دیکھ کر قانون سازی کی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا، اور آلریڈی کافی اویئرنیس ہے لوگوں میں اباؤٹ دس تھنگ۔ وجہ کی یہ ہے کہ پلاسٹک اس وقت ہمارے ملک میں بہت بڑا عذاب بن چکا ہے۔ یہ شاپر بیگ آج سے 1990 کے اندر یہ 1 کروڑ بیگ بنتے تھے پاکستان میں، آج تقریباً 15 ارب بن رہے ہیں، اور یہ پھر جاتے کہیں بھی نہیں ہے، یہ ہماری عذاب میں رہتے ہیں، اس کو آلودہ کرتے ہیں، پانی کو بھی، ہوا کو بھی، ہماری صحت کو بھی۔
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پلاسٹک کے لفافوں سے ہر سال تقریباً 10 لاکھ پرندے، ہزاروں کے حساب سے طرح طرح کی بحری حیات اور لا تعداد مچھلیاں مرتی ہیں۔ مشیر ماحولیات نے بتایا کہ وفاقی دارالحکومت کے بعد صوبہ سندھ اور خیبر پختونخوا نے بھی پلاسٹک کے بیگ پر پابندی کے لیے قانون سازی کر لی ہے۔ دوسری جانب پلاسٹک لفافوں سے جڑی انڈسٹری نے اس پابندی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ہانگ کانگ میں بدھ کے روز ہوائی اڈہ دوبارہ جہازوں کی آمد رفت کے لیے کھل گیا ہے۔ یہاں مظاہرین نے 2 روز تک قبضہ جمائے رکھا اور اس دوران تمام پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ ریچرڈ گرین کی رپورٹ ہے، اسد نذیر کی زبانی۔
ہانگ کانگ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر معمول کی پروازیں بدھ سے دوبارہ شروع ہو گئیں۔ ہوائی اڈے کا گھیراؤ منگل کو رات گئے ختم کیا گیا۔ 2 دن تک ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے ہوائی اڈے پر قبضہ جمائے رکھا اور اس دوران سینکڑوں پروازیں منسوخ ہو گئیں۔ 2 دنوں کے دوران مظاہرین اور مسافروں کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی اور ہاتھا پائی تک نوبت پیش آئی۔ ایک آسٹریلوی مسافر فل میکوائے بتاتے ہیں،
The protesters have one thing wrong. They should not be here doing it here. They should be having their protest in Hong Kong.
مظاہرین نے یہ غلط کام کیا، انہیں ہانگ کانگ کے اندر اپنی پولیس اور حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے چاہیے تھے۔ ہم معصوم مسافروں کا کیا قصور، ہمیں کس بات کی سزا دی گئی؟ ظاہر ہے کہ اس پریشانی کے عالم میں ہم مظاہرین کے خلاف برہم ہوئے اور انہیں برا بھلا کہا۔ ہم مسافر تو درمیان میں پھنس کر رہ گئے۔ مظاہرے کی اس نئی لہر میں ایک واقعے نے حالات کو اور بھی سنگین بنا دیا۔ مظاہرین نے ایک شخص کو چین کی حکومت کا خفیہ اہلکار سمجھ کر بے حد زد و کوب کیا، جبکہ چین کے ایک اخبار کے نامہ نگار کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے ہوائی اڈے پر مظاہرہ کرنے کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ہوائی اڈے کے حکام نے اب عدالت سے اجازت حاصل کر لی ہے کہ ہوائی اڈے کی حدود میں کوئی مظاہرہ نہیں کیا جائے گا۔ ہانگ کانگ میں تقریباً 10 ہفتوں سے حکومت کے خلاف مظاہرے جاری ہیں۔ یہ مظاہرین اس مجوزہ قانون کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں جس کے تحت ملزمان کو چین کی حکومت کے حوالے کیا جا سکتا ہے۔ یہ بل ابھی منظور نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہانگ کانگ کے شہری مزید آزادیوں کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگلے انتخاب میں انہیں ووٹنگ کا براہ راست حق دیا جائے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چین کی تجارتی اور معاشی پالیسیوں پر تنقید کی ہے، لیکن بیجنگ کے ہانگ کانگ پر دباؤ سے متعلق تنقید سے گریز کیا۔ گزشتہ روز پٹسبرگ میں ٹرمپ نے کہا کہ چین نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کو اور اپنی کرنسی کا اپنے مفاد میں استعمال کیا، تاہم انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ اور بیجنگ میں کشیدگی دونوں فریقوں کو خود ختم کرنی چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات ایسے وقت میں کہی جب امریکہ چین سے درآمدات پر 10% اضافی ٹیرف کے اطلاق میں تاخیر کر رہا ہے۔ یہ ٹیرف 1 ستمبر سے نافذ العمل ہونا تھا۔ وائس آف امریکہ کے لیے سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
منگل کے روز ہانگ کانگ ایئرپورٹ پر احتجاج پرتشدد صورتحال اختیار کر گیا جب مظاہرین کی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر ہوا۔ صدر ٹرمپ نے صورتحال کو مشکل قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ سب کچھ بخیر انجام پائے گا۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہانگ کانگ میں بہت مشکل صورتحال ہے، بہت مشکل، دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ ایسا حل نکالا جائے گا جو سب کے لیے قابل قبول ہوگا، بشمول چین کے۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ انہیں بتایا گیا ہے کہ بیجنگ نے ہانگ کانگ کی سرحد کے ساتھ فوجی تعینات کر دی ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے فری کین پر زور دیا کہ وہ پرسکون اور محفوظ رہیں، تاہم انہوں نے اس متنازع بل پر کوئی بات نہیں کی جو چین کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ ہانگ کانگ سے مشتبہ جرائم پیشہ افراد کو چین لے جا سکتا ہے۔ لیکن تجارت اور معیشت کے امور پر صدر ٹرمپ نے چین پر کئی بار حملے کیے۔ صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ چین نے اپنے آپ کو مستحکم کیا ہے، انہوں نے اچھا کیا، لیکن انہوں نے ہماری معیشت کا کئی برسوں تک کھلواڑ کیا ہے۔ چین نے ہمارے پیسے سے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی مدد سے یہ استحصال کیا ہے، انہوں نے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قوانین کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، اور ہم مروت میں کہتے ہیں اٹھا لیجئے فائدہ۔ ٹرمپ نے چین پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ وہ اپنی کرنسی کی قدر میں کمی کرتے ہوئے استحصال کر رہا ہے۔ چین نے ہمیشہ اس الزام کی تردید کی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے تجارتی ادارے کا کہنا ہے کہ لیپ ٹاپ کمپیوٹروں، مانیٹرز، سیل فون، ویڈیو گیمز، بعض کھلونوں، جوتوں اور کپڑوں پر اضافی نرخ جو 1 ستمبر سے نافذ ہونا تھے 15 دسمبر تک ان کے نفاذ میں تاخیر کر رہے ہیں۔ یہ اقدام ان امریکی صارفین کے لیے فائدہ مند ہوگا جو کرسمس کے موقع پر ایسی اشیاء خریدتے ہیں۔ ایسوسیٹڈ پریس رپورٹر پال وائزمن کہتے ہیں اس اقدام سے لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کرسمس کے تہوار کو مشکل نہیں بنانا چاہتی۔ یہ اضافی ٹیرف اس وقت بہت بھاری ہوتے ہیں جب خریداری کا سیزن شروع ہوتا ہے۔ میرے خیال میں بہت غور و خوض کے بعد انہوں نے اس نئے ٹیرف کے اطلاق کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ امریکہ چین سے درآمدات کے ایک الگ گروپ پر بھی اضافی ٹیرف کو استثنا دے رہا ہے۔ اس گروپ میں صحت، سیفٹی، نیشنل سیکیورٹی اور دیگر شعبوں سے متعلق اشیاء شامل ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آواز سے 25 گنا زائد رفتار سے چلنے والی میزائل کی نئی ٹیکنالوجی، جس میں ہائپر سونک سسٹم بھی شامل ہے، دنیا بھر میں ہتھیاروں کی نئی دوڑ کا باعث بن رہی ہے۔ اس بارے میں اسفر امام کی ایک رپورٹ۔
روس نے گزشتہ برس دسمبر میں ایون گارڈ ہائپر سونک میزائل نظام کی جانچ کی تھی۔ ماسکو کا دعویٰ ہے کہ اس میزائل نے دفاعی نظام سے بچتے ہوئے 11,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کیا۔ یہ ہائپر سونک گلیڈ وہیکل سسٹم ایٹمی اور روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ ایون گارڈن کی تسلسل سے پیداوار شروع ہو چکی ہے۔ یورپین لیڈرشپ نیٹورک کی کیترا زینا کوبیاک کہتی ہیں کہ امریکہ، چین اور آسٹریلیا بھی اپنا ایسا ہی نظام قائم کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں
These are going to outmatch existing missile systems by speed and by maneuverability and are going to potentially be able to bypass any existing
وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے موجودہ میزائل نظام کو رفتار تیز کر کے اور مختلف ترمیم کے ذریعے اسی طرز پر ڈھال رہے ہیں، اور آنے والے برسوں میں وہ موجودہ ایئر اور میزائل ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ہم ساتھ ہی اینٹی سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کی ایجاد بھی دیکھ رہے ہیں جو اس میزائل نظام میں شامل ہے۔ روایتی اور ایٹمی دونوں طرح کی ہتھیار لے جانے والے ان دوہری صلاحیتوں کے حامل میزائل نظام کی تیاری نے ایک نیا ابہام بھی پیدا کیا ہے، جس سے غلط تخمینہ لگائے جانے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ یورپین لیڈرشپ نیٹورک کی کیترے زینا کوبیاک کہتی ہیں
crisis situation the military is acting under very heavy pressure and not knowing what kind of missile is flying into them
وہ کہہ رہی ہے کہ بحران کی صورت میں فوج سخت دباؤ میں کاروائی کرتی ہے، اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس پر کس قسم کے میزائل پرواز کر رہے ہیں۔ ممکن ہے یا تو وہ سمجھیں کہ صورتحال بہت بدترین ہے یا پھر وہ غلط اندازہ لگا لیں جس کے نتیجے میں نادانستگی میں صورتحال مزید گھمبیر ہو سکتی ہے. اس ماہ کے اوائل میں روس میں ناکام میزائل تجربے میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہوئے تھے. ساتھ ہی مقامی سطح پر تابکاری میں اضافہ ہوا تھا اور عالمی برادری میں ماسکو کے ایٹمی میزائل کی تیاری پر تشویش پیدا ہوئی تھی. کوبیاک کہتی ہیں کہ میزائل کے پھیلاؤ کے اس ماحول میں سلامتی کے عالمی ذمہ داران سخت دباؤ میں ہیں اور میزائل ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی ترقی سے ان کے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. کیتریزینا کوبیاک کہتی ہیں
The already very complex security calculus is going to be even harder. So an unbound missile proliferation will aggravate interstate competition.
وہ کہہ رہی ہیں کہ سلامتی کی پیچیدہ صورتحال مزید سخت ہو رہی ہے. لامحدود میزائل پھیلاؤ سے ملکوں کے درمیان ہتھیاروں کی نئی دوڑ شروع ہو جائے گی. عالمی اور علاقائی سلامتی کے استحکام پر لاگت میں اضافہ ہوگا اور فوجی کارروائی مزید خطرناک اور مہنگی ہو جائے گی. رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ عالمی برادری سیاسی ایجنڈے میں میزائل کو ترجیح دے اور نئی میزائل ٹیکنالوجی کے سدباب کے لیے میزائل کے عدم پھیلاؤ معاہدے کو مستحکم کرے اور مذاکرات کے ذریعے نئے معاہدے کیے جائیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پریانکا نہیں, ماویش حیات کو امن کا سفیر ہونا چاہیے. تفصیل سنیے فکر و فن میں.
یہ کیا ہوا ہے پہلی بار تو آسمان پہ یوں ہی اڑتا جائے.
اقوام متحدہ کو یہ مشورہ سماجی ویب سائٹس پر اس کے بعد ملنا شروع ہوا جب پیر کے روز ناروے کے شہر اوسلو میں پاکستانی اداکارہ ماویش حیات کو پرائیڈ آف پرفارمنس کے اعزاز سے نوازا گیا اور انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سینما کے ذریعے امن کے پیغام کو پھیلانے کی بات کی اور کہا کہ ہالی ووڈ اور ہمارے ہمسایہ ملک کی فلموں میں پاکستان کا جو چہرہ پیش کیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے. ماویش کا کہنا تھا کہ ان قربانیوں کا کہیں ذکر نہیں ملتا جو دہشت گردی کی جنگ میں ہم نے دی ہیں. ان داستانوں کو کہیں نہیں دکھایا جاتا جو اس راہ میں ہم پر بیتی ہیں.
محبت ہو گئی, محبت نہیں بھی مجھے انڈرسٹینڈنگ.
ان کے اس بیان کے بعد ٹویٹر اور انسٹاگرام کے ساتھ ساتھ دیگر ویب سائٹس پر صارفین کا رخ بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا اور پاکستانی نژاد امریکی شہری عائشہ ملک کے مکالمے سے ہٹ کر پریانکا اور ماویش کے تقابل کی جانب مڑ گیا. ماویش حیات کی جانب سے اس اہم موقع پر اپنی تقریر میں امن کے پیغام کو بہت سراہا گیا اور اقوام متحدہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ امن کی گڈ ول سفیر پریانکا کو نہیں ماویش حیات کو ہونا چاہیے. رواں برس 23 مارچ کو جب ماویش حیات کو یوم پاکستان کے موقع پر صدر پاکستان عارف علوی کی جانب سے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا تو تنقید کا طوفان امڑ آیا اور انڈسٹری میں ان کے ساتھیوں تک نے کہا کہ ان کی محنت اور کارکردگی میں تو شک نہیں لیکن ان کا سفر ابھی تو شروع ہوا ہے اور سینئر اداکاروں کی موجودگی میں ان کا یہ حق بنتا نہیں تھا. لیکن پیر کے روز اوسلو میں پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ وصول کرتے ہوئے ان کی تقریر کے بعد بہت سے لوگوں نے لکھا کہ تمغہ امتیاز کے موقع پر ہماری تنقید غلط تھی. ماویش حیات نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایوارڈ کی صحیح حقدار ہیں.
آنا پڑے گا عمل.
تو آزما کے دیکھ لو, پنجاب اب کبھی نہیں جاؤں گی.
مہر تارڑ نے ٹویٹ کیا کہ دلکش اور باصلاحیت ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں اظہار کی صلاحیت بھی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ پاکستان کو اس کی صحیح روح کے ساتھ کیسے پیش کرنا ہے. ہائی شبیر نے ٹویٹ کیا کہ میں اس بات پر شرمندہ ہوں کہ میں نے ماویش کو تمغہ امتیاز ملنے پر ان کا مذاق اڑایا. آپ پریانکا چوپڑا جیسی سوچ رکھنے والے افراد کا درست نیم البدل ہیں.
میں وہ لڑکی نہیں ہوں جس کو تم ڈراؤ گے تو ڈر جائے گی یا تمہاری محبت میں مر جائے گی.
سادیہ زیبرانجا, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتا ہے facebook.com/VOA Urdu.
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پا پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور فواد الیاس، اور انجینئر جو گل۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ خالد حمید اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ۔ Thank you.